مسائل شتى صح بيع الكلب والفهد والسباع علمت أولى هذا عندنا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز بيع الكلب العقور وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الكلب أصلا بناء على أنه نجس العين عنده وعندنا إنما يجوز بناء على الانتفاع به وبجلده مسائل الشتى بھئی شتى جمع ہے شتیت کی بھئی متفرق متفرق مسائل بھئی سمجھ میں ہے تو کچھ متفرق قسم کے مسائل ذکر کریں گے بھئی صح بیع الکلبی صحیح ہے کتے کی بیع والفہدی اور چیتے کی بیع فہد بھئی بعض کہتے ہیں چیتے کو کہتے ہیں بعض کہتے ہیں تیندوا بھئی تیندوا آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھر میں بھئی چیتے کی نسل میں سے ہے لیکن اس کا جسم کچھ بھاری ہوتا ہے چیتے کی بنسبت تو صحیح ہے کتے کی بیع بھی اور چیتے یا تیندوے کی بیع بھی والسباعی اور درندوں کی بیع بھی علمت اولا تعلیم دیے گئے ہوں یا تعلیم نہ دیے گئے ہوں بھئی جس کو تربیت دی گئی ہے شکار وغیرہ کی اسے کلب معلم کہتے ہیں بھئی یا اسی طرح فہد معلم جسے تربیت نہیں گئی وہ غیر معلم بھئی غیر تعلیم یافتہ یعنی تربیت یافتہ نہیں تو صحیح ہے کتے کی بیع اور چیتے کی بیع اور درندوں کی بیع علمت اولا تربیت دیے گئے ہوں یا تربیت نہ دیے گئے ہوں ھذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے بھئی جی یعنی یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یجوز بیع الکلب العقور عقور کہتے ہیں کاٹنے والا کاٹنے والا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کاٹنے والے کتے کی بیع جائز ہی نہیں ہے وعند شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز بیع الکلب اصلا کہ کتے کی بیع اصلا جائز ہی نہیں ہے سرے سے جائز ہی نہیں ہے بنا ان علی انہ نجس العین عندہ بنا بر اس کے کہ ان کے نزدیک کتا نجس العین ہے بھئی کیا ہے نجس العین ہے لہذا اس کی بیع درست نہیں ہے بھئی جیسے خنزیر تھا بھئی وعندنا انما یجوز بناء علی الانتفاع به وبجلده اور ہمارے نزدیک جائز ہے بنا بر اس سے نفع اٹھانے کے کتے سے کیا کیا جاتا ہے نفع اٹھایا جاتا ہے شکار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے بھئی اس کی بھی اجازت ہے اسی طرح کھیتی وغیرہ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے وہ تو ان سے کتے سے نفع اٹھایا جاتا ہے وبجلده اور اس کی کھال سے بھئی نفع اٹھایا جاتا ہے دباوت سے پاک ہو جائے گی بھئی جی البتہ انسان اور خنزیر کی کھال جو ہے اس سے استعمال جائز نہیں بھئی وہ انسان کی اس کی عظمت کی وجہ سے اور خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے بھئی وَزِمِّيُّ فِي الْبَعِ كَالْمُسْلِمِ إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ اور زمی بیع کے اندر مسلم کی طرح ہے بھئی زمی کے لئے بھی کس کی طرح ہے مسلمان کی طرح ہے بھئی جو چیزیں مسلم کے لئے حلال زمی کے لئے حلال جو مسلم کے لئے بیع میں حرام زمی کے لئے بھی وہ کافر جو جزیہ دے کر رہتے ہیں بھئی ان کے لئے بھی حرام ہے مثلا بھئی ایک جنس والی چیز ہو دونوں طرف وزنی ہو تو مسلمان کے لئے بھی برابری کے ساتھ بیچنا جائز کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز تو ذمی کے لئے بھی اسی طرح ہے بھئی اِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ مگر خمر اور خنزیر میں کہ اس میں وہ مسلم کی طرح نہیں مسلم کے لئے تو خمر اور خنزیر کی نہ تملیق جائز ہے نہ تملک جائز ہے بیکار ہی نہیں سکتا بھئی ہاں ان کے لئے جائز ہے وہ ان کے اعتقاد میں یہ بھی مال ہے تو وہ اس کی بیع وغیرہ کر سکتے ہیں بھئی تو وَهُمَا فِي عَقْدِ الزِّمِّيِّكَ الْخَلِّ وَالشَّاتِ فِي عَقْدِ الْمُسْلِمِيِّ اور یہ دونوں زمی کے عقد میں کس کی طرح ہیں جیسے کہ سرکہ اور بھیڑ بکری ہوتی ہے مسلمان کے عقد میں مسلمان جس طرح بھیڑ بکری کا عقد کرتا ہے اس کے لئے جائز اسی طرح یہ خنزیر کا بھی اسی کی طرح عقد کر سکتے ہیں بھئی اور جیسے مسلم کرتا ہے بھئی سرکے وغیرہ بھئی کا عقد کرتا ہے تو ان کے لئے بھی شراب کا عقد اسی طرح ہے بھئی جی حتا یکون الخمر من ذوات الامثال والخنزیر من ذوات القیم، یہاں تک کہ خمر ان کے لیے کس میں سے ہوگا؟ ذوات الامثال میں سے ہے بھائی، والخنزیر کس میں سے ہوگا؟ ذوات القیم میں سے بھائی. ومن زوج مشتراته، اور جس نے نکاح کروا دیا اپنی خریدی ہوئی باندی کا، قبل قبضها، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے، صحیح صحیح ہے. صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ نے زید سے ایک باندی خریدی اور ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، باندی زید ہی کے پاس ہے، تو اب آپ اس باندی کا نکاح عمر سے کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ نکاح صحیح ہو گیا، کیونکہ عقد کے ذریعے آپ باندی کے کیا بن چکے ہیں؟ مالک بن چکے ہیں، نکاح کروایا بھائی تو یہ درست ہوا. لیکن بھائی کیا یہ نکاح جو کروا دیا آپ نے تو یہ آپ کا قبضہ شمار ہوگا یا قبضہ شمار نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، صرف نکاح کروایا ہے تو یہ قبضہ شمار نہیں. ہاں اگر وہ خاوند اس کے ساتھ پھر وطی کر لیتا ہے، اب یہ کیا شمار ہوگا؟ قبضہ شمار ہوگا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں یہ قبضہ شمار ہوگا. وجہ یہ کہ یہ جو نکاح کروایا یہ بھی عیب دار کرنا ہے باندی کو بھائی. باندی میں نکاح کیا شمار کیا جاتا ہے؟ عیب شمار کیا جاتا ہے. چنانچہ اگر کسی نے کوئی باندی خریدی اور بعد میں پتا چلا بھئی یہ تو خاوند والی ہے، شادی شدہ ہے، تو پھر اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے شرعاً بھئی. تو یہ کیا شمار ہوتا ہے؟ عیب شمار ہوتا ہے، رغبت کم ہو جاتی ہے بھئی اس کے اندر. اور اسی طرح بھئی اگر اس سے کیا کیا بھئی، تو یہ عیب دار، لیکن یہ عیب ہے حقیقتاً یا حکمن عیب ہے بھائی؟ حکمن حقیقتاً عیب دار کیا یا حکمن عیب دار کیا ہے؟ حکمن عیب دار کیا ہے، حقیقتاً عیب دار نہیں کیا. تو لہذا حقیقتاً عیب دار کرے گا تو پھر قبضہ شمار ہوگا بھائی. ویسے قبضہ شمار اور حقیقتاً عیب دار کس صورت میں ہے بھائی؟ جب وطی کر لے بھائی. اس لیے کہ وطی کر رہا ہے بھائی تو اس کے اندر قبضہ آئے گا پہلے بھائی، تو اس میں قبضہ پایا گیا جی. تو کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ مُشْتَرَاتَهُ، بھائی یہ کتابت کی غلطی ہے، جس نے نکاح کروا دیا اپنی خریدی ہوئی باندی کا، قبل قبضیہا، اس کے قبضے سے پہلے، صحہ، تو یہ نکاح کروانا صحیح ہے. فَإِنْ وُطِيَتْ، اگر اسے وطی کر لی گئی، یعنی خاوند نے اسے وطی کر لی، فقد قبضت، تو تحقیق اس پر کیا کر لیا گیا؟ قبضہ کر لیا گیا. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو یعنی وطی نہ کی گئی، تو فَلَا، پھر قبضہ نہیں. اَي بِمُجَرَّدِ تَزْوِيجِ لَا يَكُونُ قَابِضًا، صرف نکاح کروانے سے وہ قابض شمار نہیں ہوگا بھئی مشتری. والقیاس ان یصیر قابضا، قیاس تو یہ قیاس کیا ہے کہ کیا بن جائے گا؟ قیاس تو کہتا ہے کہ وہ قابض ہو جائے گا. لانہا تعیبت بالتزویج، اس لیے کہ وہ عیبدار ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ نکاح کروانے کی وجہ سے. لیکن استحسانا تو قیاس کیا کہتا ہے کہ یہ قابض ہو گیا بھئی، تو اس نے عیب پیدا کر دیا تو قابض ہوا معلوم ہوا، لیکن استحساناً قابض نہیں. وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان تعیب الحقیقیہ، کہ تعیب حقیقی جو ہے وہ استیلاء علی المحل، وہ محل پر غالب ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ محل پر غالب ہوگا تو استیلاء ہے، محل پر غالب نہیں تو استیلاء، یعنی غالب جی غالب ہے تو قبضہ ہے محل پر، غالب نہیں محل پر تو قبضہ بھی نہیں بھئی. اور استیلاء کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ تعیب حقیقی کے اندر، نہ کہ تعیب حکمی میں بھئی. فیقون قبضاً، تو یہ وطی قبضہ ہو شمار ہوگی، بخلاف تعیب الحکمی، بخلاف کس کے؟ تعیب حکمی، یعنی نکاح کروانا وہ نہیں بھئی. وَمَنْ شَرَى شَيْئًا وَغَابَ غَيْبَةً مَعْرُوفَةً فَأَقَامَ بَائِهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَعَهُ مِنْهُ لَمْ يُبَعْ فِي دَيْنِهِ. صورت مسئلہ یہ بھئی، آپ کے پاس ایک باندی ہے بھئی، آپ نے زید پر وہ بیچ دی بھئی، زید نے آپ سے باندی خرید لی، لیکن ابھی اس نے سمن ادا نہیں کیے کہ وہ تبلیغ میں سال لگانے کے لیے چلا گیا بھئی، سمجھ میں آیا؟ اب پیسے اس نے ادا نہیں کیے، اب یہ جو باندی ہے آپ کے پاس اس کا مالک کون ہے بھائی؟ زید مالک ہے، کیونکہ عقد ہوتے ہی کون مشتری کیا بن جاتا ہے مبیع کا، تو وہ مالک بن چکا ہے. اب بھائی کیا کیا جائے، اب آپ کا سمن رکے ہوئے ہیں، آپ کا حق رکا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھائی، تو کیا اب وہ چلا گیا ہے، باندی کو بیچ کر آپ کے سمن وصول کیے جائیں گے یا بیچ کر سمن وصول نہیں کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں بھئی اگر مشتری غیبت معروفہ کے ساتھ غائب ہے، یعنی پتہ ہے کس جگہ پر ہے، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، فلان جگہ پر ہے، تو پھر تو نہیں بیچا جائے گا بلکہ مشتری کا انتظار کیا جائے گا اور اسی سے سمن وصول کیے جائیں گے. اور اگر وہ ایسا غائب ہوا کہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر ہے بھئی، تو اس صورت کے اندر اب اس باندی کو بیچ کر کیا کیا جائے گا، آپ کا حق یعنی اس سمن کو وصول. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَمَن شَرَى شَيْئًا، جس نے کوئی چیز خریدی، وَغَابَ غَائِبَةً مَعْرُوفَةً، اور پھر وہ خریدار غائب ہو گیا غیبت معروفہ کے ساتھ، یعنی معلوم ہے کہ کہاں پر ہے، فَأَقَامَ بَائِعُهُ بَيِّنَةً، پھر بائے نے اس بات پر بینہ قائم کر دی کہ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ، کہ اس نے اس مبیع کو بیچا تھا کس پر، مِنْهُ اس مشتری اس شخص پر بھئی، لم یبع بینہ قائم کر دی بھئی، تو لم یبع فی دینہ، اب اس کو بیچا نہیں جائے گا مبیع کو، فی دینہ اس بائے کے دین میں بھئی، وہ جو اس نے سمن وصول کرنا ہے وہ اس کا دین مشتری پر باقی ہے یا باقی نہیں ہے بھئی، باقی، تو اس دین کی وصولی کے لیے اس باندی کو بیچا نہیں جائے گا بھئی. اے فی سمن المبیعی، دیکھا خود بتلا رہے ہیں دین سے کیا مراد ہے، اس مبیعی کے سمن جو اس نے کس سے وصول کرنے تھے، مشتری سے، ان کی وصولی کے لیے اس کو بیچا نہیں جائے گا. اے فی سمن المبیعی بل یطلب السمن من المشتری، بلکہ سمن کو کس سے طلب کیا جائے گا، مشتری ہی سے طلب کیا جائے گا. ان کان مکانہ معلومن، یہ ان کان ہے بھئی، انہ نہیں، اب کب طلب کیا جائے گا مشتری سے سمن کو، جبکہ اس کا مکان معلوم ہو فلان جگہ پر ہے. وَإِن جُهِلَ مَكَانُهُ بِعَا، اور اگر اس کا جگہ کیا ہو، مجھول ہو، تو بِعَا پھر کیا کیا جائے گا، اب بیچا جائے گا بھئی. اے بِعَا وَأُوفِيَ السَّمَنُ، بیچا جائے گا اور ادا کیے جائیں گے سمن بھئی. وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ وَغَابَ وَاحِدٌ، صورت مسئلہ یہ بھئی، آپ نے اور زید نے مل کر ایک شخص سے باندی خریدی بھئی، باندی خریدی، سمجھ میں، کوئی بھی چیز ویسے مثال باندی، آپ اور زید نے مل کر عمر سے باندی خریدی، تو ابھی پیسے ادا نہیں کیے تھے کہ زید چلا گیا سفر پر کہیں بھئی، اب کیا آپ سارے سمن ادا کر کے باندی پر قبضہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہاں بھئی، آپ سارے سمن ادا کر کے کیا کر سکتے ہیں، باندی پر قبضہ کر سکتے ہیں. اور کیا قبضہ صرف آپ کے حصے میں شمار ہوگا یا وہ زید کا نصف جو ہے اس کے اندر بھی آپ کا قبضہ شمار ہوگا؟ کہتے ہیں اس نصف کے اندر بھی کس کا قبضہ شمار ہوگا، آپ کا قبضہ شمار ہوگا، لہٰذا زید واپس آتا ہے تو وہ اس نصف باندی پر قبضہ نہیں کر سکتا جب تک، یعنی آپ کو روکنے کا حق حاصل ہے جب تک آپ اس سے اپنے نصف سمن وصول نہ کر لیں. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ، اگر خریدا دو آدمیوں نے، وَغَابَ وَاحِدٌ، اور ایک ان میں سے غائب ہو گیا کہیں چلا گیا سفر وغیرہ پر، فَلِلْحَاضِرِ دَفْعُ سَمَنِهِ، تو حاضر شخص کے لیے جائز ہے اس کے سمن دینا، سمن حوالے کرنا، یعنی سارے کے سمن دینا جائز ہے اس کے لیے، وَقَبْضُهُ، اور جائز ہے اس کے لیے اس پر قبضہ کرنا بھی سارے پر قبضہ کر لے بھئی، کیوں سارے کے سمن اس نے ادا کی ہیں، وَحَبْسُهُ، اور اس کو روکنا بھی اس کے لیے جائز ہے، یعنی وہ غائب واپس آ گیا اب آ کر وہ اپنے نصف حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روکنے کا بھی حق ہے، نہیں بھئی نصف پر تمہیں میں قبضہ نہیں کرنے دوں گا جب تک کہ تم میرے نصف سمن ادا نہیں، تو اس کے لیے اس کو روکنا بھی جائز ہے. ان حاضر الغائب، جب کون حاضر ہو جائے وہ غائب، الا ان یاخذ حصته، یہاں تک کہ یہ کیا کرے اپنا حصہ لے لے. ھذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، یہ طرفین کے نزدیک ہے بھائی، و جی کیوں؟ وذالک اور یہ اس لیے بھائی دلیل بھائی لانہ مضطر اس لیے کہ وہ مجبور ہے بھائی بھائی سارے کے سمن دے کر باندی پر وہ قبضہ کر سکتا ہے اس لیے کہ باندی مثلا کتنے کی خریدی تھی دونوں نے 1,00,000 کی تو اگر آپ پورے کے پیسے ادا نہیں کرتے تو باندی سے نفع ہی نہیں اٹھا سکتے کس طرح بھائی کہتا ہے بھائی پورے پیسے لاؤ تو باندی حوالے کروں گا پورے پیسے نہیں دیتے تو باندی بھی حوالے اب آپ 50,000 آپ کا حصہ ہے آپ 50,000 دیتے ہیں تو وہ باندی حوالے نہیں کرتا اسے تو روکنے کا حق ہے جب تک ایک ایک پائی وصول نہ کر لے وہ مبیع کو روک سکتا ہے تو اب آپ باندی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھائی باندی سے فائدہ ہی لہذا اب آپ کے لیے جائز ہے کہ سارے کے پیسے دے کر کیا کر لیں باندی پر قبضہ کر لیں پھر نفع اٹھائیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُسْتَرٌ اس لیے کہ وہ مجبور ہے لا يمكنه الانتفاع بنصيبه ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے نفع اٹھانا اپنے حصے سے الا باداء جميع الثمن مگر یہ کہ ادا کر دے سارے ثمن بھائی فاذا اداه جب اس نے ادا کر دیے لم يكن متبرعا بھائی تو وہ از خود بھائی ثواب کے طور پر یہ کام کرنے والا نہیں ہے متبرع کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کام کرنا یا بطور ثواب کی کیا کرنا کوئی کام کرنا بھائی تو وہ متبرع شمار نہیں ہوگا کہ بھائی یہ تو اس نے اپنی طرف سے پیسے ادا کر لیے ہیں اب واپس غائب شخص واپس آ جائے تو یہ اس کو روک نہیں سکتا کیا کر سکتا ہے روک یہ ایسا نہیں ہے کہ متبرع ہوگا پھر تو یہ اس کو روک نہیں سکتا متبرع نہیں شمار ہوگا بھائی سمجھ میں آیا یعنی ثواب کے طور پر نہیں بلکہ پورے پیسے چونکہ اس نے ادا کیے تو اس کو روکنے کا حق ہوگا آگے ماں ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل آئے گی وہ فرمائیں گے یہ متبرع ہے اس نے اپنی طرف سے کیا کیے ویسے ہی اس کے پیسے جب ویسے اس نے اس کے پیسے ادا کیے تو لہذا اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں وہ آ کر کیا کر سکتا ہے نصف پر قبضہ کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ متبرع نہیں ہے یہ تو مجبور تھا مولانا اس کو مجبوراً کیا کرنے پڑے پیسے دینے پڑے یہ مجبور تھا متبرع نہیں تھا تو جب اگر اس نے ادا کر دیے لم یکن متبرع یہ متبرع نہیں تھا فإن حضر الغائب اگر غائب شخص حاضر ہو گیا لا یأخذ حصته وہ اپنا حصہ نہیں لے سکتا الا ان یسلم یہ وہ کتابت کی غلطی ہے بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے وہ اپنا حصہ نہیں لے سکتا مگر یہ کہ اَن يُسَلِّمَ ثَمَنَ حِصَّتِهِ مگر یہ کہ وہ سپرد کر دے اپنے حصے کے ثمن الٰ شریکِهِ اپنے شریک کے بھائی پھر لے لے اپنا حصہ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُتَبَرِّعٌ فِي أَدَاءِ حِصَّتِ شَرِيكِهِ وہ متبرع ہے بھائی کس میں اپنے شریک کے حصے کی ادائیگی میں اس نے جو اپنے شریک کی طرف سے 50,000 دیے تھے اس میں متبرع ہے لِأَنَّهُ دَفَعَ دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَمْرِهِ متبرع کیوں ہے کہتے ہیں اس لئے کہ اس نے غیر کے دین کو حوالے کیا دیا بغیر عمرہ بغیر اس کے عمر کے بغیر اس کے عمر کے اپنی طرف سے اس نے پیسے دیا تو یہ متبرع ہے جب متبرع ہے تو اس کو روکنے کا حق بھی نہیں ہے وَإِنِ اشْتَرَى بِأَلْفِ مِثْقَالٍ مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَجِبُ مِن كُلِّ النِّصْفِ نصفہ صورت مسئلہ یہ آپ نے ایک شخص سے ایک باندی خریدی اور کیا کہا بھئی اشتریت منک ہذہ الجاریۃ بألف مثقال من ذہب وفضۃ 1,000 مثقال سونے اور چاندی میں سے آپ نے یوں کہا کیا کہا 1,000 مثقال کس میں سے سونے اور چاندی میں سے تو اب کیا کیا جائے گا سونا کتنا ہوگا چاندی کتنی آئے گی کہتے ہیں بھئی مثقال ذکر کیے اور دونوں کی طرف اس کی نسبت کر دی تو دونوں میں مثقال مراد ہوں گے یاد رکھو مثقال دینار کا نام ہے دینار کے وزن جو ہے وہ کتنا ہے مثقال بھئی مثقال صورت سمجھ میں آئی بھئی تو بھئی دینار یہ مثقال کا نام مثقال اور دینار ایک ہی وزن کے نام ہیں بھئی تو اب سونے کے اندر تو کیا جاری ہوتے ہیں بھئی کون سا وزن ہے مثقال ہے دینار ہے بھئی اور چاندی کے اندر درہم ہے درہم کا الگ وزن دینار کا الگ وزن تو اب 1,000 کیا کیا جائے بھئی سونے کے اندر تو مثقال جاری ہوتے ہیں لیکن چاندی کے اندر تو مثقال جاری نہیں ہوتے، تو کیا سونے کے دینار مراد ہوں گے اور چاندی کے درہم، یعنی 500 دینار اور 500 درہم آئیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں ایسا نہیں ہے، تو اس نے مثقال کی صرف ذکر کیا ہے کہ مثقال کس میں سے ہوگا، سونے میں سے بھی، اور لہذا سونا بھی مثقالوں میں دیا جائے گا اور چاندی بھی کس میں سے، مثقال، اور دونوں نصف نصف دیے جائیں گے، تو سونا بھی 500 مثقال اور چاندی بھی 500 مثقال آ جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بخلاف اس کے کہ وہ یوں کہتا ہے بھائی، مثقال کا لفظ نہیں ذکر کرتا، صرف 1000 ذکر کرتا ہے. یہ باندی میں نے آپ سے خریدی کتنے کے بدلے؟ بِأَلْفِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِزَّتِ، 1000 کس میں سے بھائی؟ سونے اور چاندی میں سے. مثقال کا لفظ نہیں استعمال کیا، 1000 ہوں گے کس میں سے؟ سونے اور چاندی میں سے. تو پھر دونوں کے معروف وزن مراد ہوں گے. سونے میں کیا جاری ہوتا ہے بھائی؟ مثقال یعنی دینار چلتے ہیں، اور چاندی کے اندر درہم، تو 500 دینار اور 500 ہی درہم آ جائیں گے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مثقال کا لفظ کہا تو سونے اور چاندی دونوں میں مثقال آئیں گے، مثقال نہیں کہا، بس 1000 سونے اور چاندی میں سے. تو چاندی میں معروف وزن جو عرف میں رائج ہے وہ ہے درہم، اور سونے میں دینار، تو نصف نصف 500 ہو جائیں گے، اور 500 سونے کے دینار اور چاندی میں درہم بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو، آگے پھر عبارت سمجھ میں آئے گی بھائی. آگے وہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ 1000 ہوں گے سونے اور چاندی میں سے، مثقال کا لفظ ذکر نہیں کیا، 1000 کس میں سے ہوں گے؟ سونے اور چاندی میں سے. تو کہتے ہیں سونے میں سے تو مثقال جاری ہوں گے، مثقال بھائی مراد ہوں گے، کیونکہ سونے میں کون سا وزن رائج ہے؟ مثقال والا. اور چاندی میں، درہموں میں کہتے ہیں وزن سبعہ والے درہم مراد ہوں گے. کون سے درہم مراد ہوں گے؟ وزن سبعہ والے درہم مراد ہوں گے. وزن سبعہ والے کیا مانا؟ یہ بھائی اوزان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا اوزان شرعیہ. یاد رکھو 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ کیا بنتی ہے؟ 1 رتی. 8 رتی ملیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ یہ 1 ماشا بنتا ہے جی، 1 ماشا. اب یاد رکھو یہ جو دینار ہوتا ہے، یہ جو مثقال ہوتا ہے، یہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. دینار کتنے کا ہے؟ مثقال کتنے کا ہے؟ دینار اور مثقال ایک وزن ہے بھائی. دینار 4.5 ماشے، مثقال کتنے ماشے؟ 4.5 ماشے، ایک ہی وزن ہے یہ سارا بھائی. جبکہ جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا، وہ ہوتا ہے 3 ماشے 1 رتی اور خمسے رتی. 3 ماشے 1 رتی اور خمسے رتی، یعنی رتی کا 5واں حصہ. تو درہم کتنا کے وزن کے برابر ہوا بھائی؟ 3 ماشے 1 رتی اور دینار کتنے کے برابر ہوا، یعنی مثقال کتنے کے برابر ہوا؟ 4.5 ماشے کا بھائی. اب یاد رکھو 7 دینار ہوں تو ان کا وزن 10 درہم کے برابر ہوتا ہے. 7 دینار ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالیں آپ اور 10 درہم دوسرے پلڑے میں ڈالیں تو ان کا وزن برابر ہوگا. ان کا وزن کیا ہوگا؟ اب آپ حساب بھی لگا سکتے ہیں بھائی، حساب بھی لگا سکتے ہیں بھائی. دیکھو 7 دینار ہیں، کتنے؟ 1 دینار کتنے کا؟ 4.5 ماشے کا. تو 7 دینار کتنے کے ہو گئے؟ یہ 31.5 ماشے ہو جاتے ہیں. حساب کر لینا بھائی، کتنے ماشے ہوتے ہیں؟ 31.5 ماشے. اسی طرح درہم کتنے کا ہے؟ 3 ماشے 1 رتی اور خمسے رتی. تو یہ 10 درہم ہو تو یہ بھی 31.5 ماشے بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ یا دوسرا چلیے دیکھا، تو یہ درہم کون سے ہوئے بھائی؟ وزن سبعہ والے. کون سے؟ وزن سبا والے سے کیا مراد ہے کہ دس درہم ہو تو کتنے دینار کے برابر ہونے چاہیے؟ سات دینار. یہ والے درہم مراد ہیں جو دس ملائیں تو سات دینار کے برابر ہوتے ہوں، کوئی اور وزن والے درہم مراد نہیں ہے. بھئی دوسرا اور آسان طریقہ بتاؤں آپ کو حساب کا. یہ جو دینار ہے ساڑھے چار معاشے کا، یہ جو مثقال ہے یہ بیس قیرات کے برابر ہوتا ہے. کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ بیس قیرات کے برابر ہوتا ہے. اور یہ جو درہم ہے یہ چودہ قیرات کے برابر ہوتا ہے. دینار کتنے کے برابر بھائی؟ بیس قیرات کے برابر. اور درہم کتنے کے برابر؟ چودہ قیرات کے برابر. اب بتلائیے بھائی، سات دینار ہوں کتنے قیرات بنے؟ ایک ہے بیس قیرات کا، تو سات دینار کتنے کے ہوئے؟ ایک سو چالیس قیرات. ٹھیک. اب درہم کتنے کا ہے؟ چودہ قیرات کا. وہ دس ہوئے تو یہ بھی کتنا ہوا؟ ایک سو چالیس. دیکھا، دس درہم کتنے کے برابر؟ ہاں، تو یہ والے درہم مراد ہیں جو کس وزن والے ہوں؟ وزن سبا والے ہوں. وزن سبا والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دس درہم کتنے کے برابر ہوں؟ سات. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو دیکھیے بھائی، وہ انشترا بھی الف مثقال من ذهب وفضة، اگر خریدا کتنے کے بدلے؟ ایک ہزار مثقال سونے اور چاندی میں سے. یوں اس نے کہا تو کہتے ہیں یجب من کل نصف، تو واجب ہوگا من کل اے کل واحد، یہ تنوین عوض ہے مضافلے سے بھائی، واجب ہوگا ہر ایک کے اندر نصف ہو، اس کا اس الف کا نصف واجب ہو جائے گا بھائی. پانچ سو سونے میں سے مثقال اور پانچ سو چاندی میں سے مثقال. وفی، اور یہ عبارت اگر کہی اس صورت کے اندر کیا کہا؟ بالف من الذهب والفضة، مثقال کا لفظ ختم کیا، ایک ہزار کس میں سے؟ سونے اور. تو یجب من الذهب مثاقيل، تو سونے میں سے کیا واجب ہوں گے؟ اس میں کون سا وزن رائج ہے؟ مثقال والا. تو لہذا پانچ سو مثقال ہو جائیں گے، تو سونے میں سے مثقال مراد واجب ہوں گے. ومن الفضة دراہم، اور فضہ میں سے دراہم واجب ہوں گے. کون سے دراہم بھائی؟ وزن سبعۃ، سات کے وزن والے. یعنی کیا مطلب سات کے وزن والے؟ وہ درہم جن کو وہ دس ہوں تو کتنے کے برابر بنتے ہوں؟ یعنی تین معاشے ایک رتی اور خمس رتی والا درہم، یعنی چودہ قیرات والا درہم مراد ہے. تو پانچ سو یہ درہم ہو جائیں گے اور پانچ سو دینار ہو جائیں گے. وزن السبعۃ قد سبق فی کتاب الزکاۃ، وزن السبع یہ گزر چکا ہے کس کے اندر بھائی؟ کتاب الزکاۃ. وہاں یہاں یہ تفصیل بیان کی انہوں نے بھائی. وَلَوْ قَبَضَ زَيْفًا بَدَلَ جَيِّدٍ جَاهِلًا بِهِ بَئِ. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک شخص نے آپ کو ہزار درہم آپ کے دینے تھے بھائی، ہزار نہیں مثلا سو فرض کر، ایک شخص نے آپ کو سو درہم دینے تھے، آپ کا دین ہے اس پر بھائی، وہ رات کے وقت آیا اور اس نے آپ کو سو درہم ادا کیے، آپ نے ان مہمان آئے ہوئے تھے ان درہموں کو خرچ کر دیا بھائی، کیا ہوا؟ خرچ کر دیا بھائی، مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا. بعد میں پتا چلا اس نے جو درہم آپ کے حوالے کیے تھے وہ کھوٹے تھے بھائی. کون سے تھے؟ کھوٹے درہم حوالے کیے تھے. اب کیا ہوگا؟ طرفین فرماتے ہیں ادائیگی ہو گئی، ادائیگی ہو گئی، اس لیے کہ نقصان صرف وصف میں آیا، دینے عمدہ چاہیے تھے، کھڑے دینے چاہیے تھے، اس نے دیے کون سے؟ کھوٹے دیے، تو نقصان وصف میں آیا اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے، تو لہذا اب اس وصف کے فوت ہونے پر اس سے کوئی ضمان لیا نہیں جا سکتا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، جیسے اصل کے اندر رعایت ضروری تھی، وصف کے اندر بھی رعایت رکھنا ضروری ہے بھائی. تو یہاں اس نے لیے دینے کھڑے تھے اور دیے کون سے بھائی؟ کھوٹے دیے، تو اب اس کا ضمان تو اسے وصول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتے. تو ایک ہی صورت باقی رہ گئی کہ کہیں سے اب وہ اسی طرح کے سو درہم کھوٹے وہ حاصل کرے، اور وہ واپس کرے اس کو اور پھر اس سے کھرے والے 100 درہم کیا کر لے لے لے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ولو قبض زیفن, زیف کہتے ہیں کھوٹے بھائی, ولو قبض زیفن بھائی, اور اگر اس نے قبضہ کیے کھوٹے درہموں پر, بدل جیدن کس کے بدلے, کھروں کے بدلے, جاہلن بھی اس حال میں کہ وہ اس سے جاہل تھا, اسے پتا نہیں تھا بھائی. ہاں اگر پتا تھا قبضہ کر لیتا ہے, پھر تو ادائی ادائی بھائی, اس نے خود چھوڑ دیے اس وصف کو. وَأَنفَقَ, تو وہ جاہل تھا, اس کو پتا نہیں تھا, اس نے قبضہ کر لیا کھوٹوں پر, وَأَنفَقَ, اور ان کو خرچ کر دیا, او نَفَقَ, یا کیا ہوئے وہ خرچ ہو, نَفَقَ اَيْ حَلَقَ, کیا مطلب ہے, ہلاک ہو گئے, مراد ہلاک ہونے کے معنی میں ہے بھئی, یا اس نے خرچ کر دیئے یا وہ ہلاک ہو گئے. فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَهُمَا, تو یہ طرفین کے نزدیک ادا ہے بھئی. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ رِمَا, ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں, يَرُدُّ مِثْلَ زَيْفِهِ, وہ واپس کرے گا اس کے کھوٹوں کے مثل, واپس کرے کہیں سے حاصل کر کے واپس کرے, وَيَرْجِعُ بِجَيِّدِهِ, اور رجوع کرے گا کھروں کے ساتھ بھئی, یعنی کھرے اسے وصول کر لے گا. لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْوَصْفِ مَرْعِيٌّ, یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی, مَرْعِيٌّ لفظ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کا حق جو ہے دائن کا حق وصف کے اندر بھی مرعیون اس کے رعایت رکھی جائے گی بھئی. وصف کے اندر بھی کیا کی جائے گی بھئی, کھرے دیئے تھے تو کون سے لینے, کون سے اس کو ادا کرنے چاہیے, کھرے ہی ادا کرنے چاہیے, تو وصف کے اندر بھی رعایت ضروری ہے, کھرے دیئے تھے تو وصول بھی کون سے, حق بھی اس کا کون سا بنتا ہے, کھروں کا. وَلَا قِيمَتَ لَهُ, لیکن اس وصف کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, کیونکہ وصف کے مقابلے میں تو سمن نہیں آتے, تو زمان تو لے نہیں سکتے. فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا ذَكَرْنَا, تو واجب ہوا رجوع کرنا اس چیز کی طرف جو ہم نے ذکر کی, امام ابو یوسف نے ذکر کی, کیا ذکر کی, کہ اور کوئی صورت نہیں, اب یہی صورت ہے کہ کہیں سے ویسے کھوٹے حاصل کرے, وہ دے کر پھر اپنے کیا وصول کر لے, کھرے وصول کر لے. قلنا, ہم جواب دیتے ہیں, الزیف من جنس حق ہی, یہ جو کھوٹے ہیں درہم یہ بھی اسی کے حق کی جنس میں سے ہیں, کھوٹے ہیں تو کیا ہوا, تھے تو درہم بھئی, تھے تو یہ بھی اسی کے حق کی جنس میں سے ہیں بھئی. ہاں اس کا حق تھا کھرے درہموں کا, اور اس نے ادا کون سے کیے, کھوٹے بھئی, ہے اسی جنس میں سے بھئی, اس کا حق بھی درہم تھا, ادا بھی اس نے کیا کیے درہم, تو یہ اسی کی حق جنس میں سے ہے جی. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں اے امام ابو یوسف کہ کیا کرے, کہیں سے کھوٹے لائے, تو اس پر معلوم ہوا کھوٹوں کا لانا اور واپس کرنا واجب ہوا, کہیں سے کھوٹوں کا لانا آپ نے واجب کر دیا, اور کسی پر کوئی چیز واجب کرنا یہ تو اس پر ضرر ہے, کیا ہے, ضرر ہے, تو آپ نے اس پر کھوٹوں کا لانا اور اس کا واپس کرنا واجب قرار دے دیا, اور یہ کسی پر کسی چیز کو واجب کرنا یہ ضرر ہے یا ضرر نہیں بھئی, ضرر تو ہے بھئی. تو اور ہاں لیکن اگرچہ یہ وجوب کس لیے کیا ہم نے, اس کے نفع کے لیے کیا, کس کے لیے کیا, نفع کے لیے, کہ جب وہ کھوٹے دے دے گا تو اس کو کیا مل جائیں گے کھرے, تو یہ جو وجوب شے ہے اس پر یہ ہے ضرر, لیکن یہ وجوب شے ہے کس کے لیے, اس کے نفع کے لیے, تو یہ تو اسی طرح ہے کسی کے نفع کے لیے اس پر ضرر کو واجب کر دینا, کسی کے نفع کے لیے اس پر اس کے ضرر کو واجب کر دینا, اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی کے نفع کے لیے اس پر اس کے ضرر کو واجب کر دیں. صورت سمجھ میں آئی بھئی, لہذا یہ درست نہیں بھئی. قلنا الزیف من جنس حقہ, کہ وہ کھوٹے بھی اسی کے حق کی جنس میں سے تھے, ووجوب رد الزیف, اور یہ جو کھوٹوں کا واپس کرنے کا وجوب ہے علیہ اس دائن پر, تو یہ وجوب یہ کس لیے ہے, لیأخذ الجیدہ, تاکہ وہ کیا لے لے پھر, جید عمدہ اور کھرے لے لے, تو یہ ایجاب لہو, یہ ایجاب ہے کوئی چیز واجب کرنا ہے, لہو اس کے نفع کے لیے, علیہ اس شخص پر بھئی, تو یہ تو اس کے نفع کے لیے اس پر ایک چیز کو واجب کرنا ہے, تو واجب کرنا ہوا ضرار اور ہے کس کے لیے؟ اس کے نفع کے لیے، تو کسی کے نفع کے لیے اس پر کسی چیز کو واجب کر دینا، تو یہ نفع کے لیے اس پر ضرر کو لازم کرنا ہوا. وَلَمْ يُعْهَدْ فِي الشَّرْعِ مِثْلُهُ، اور معہود نہیں ہے بھئی، معلوم نہیں ہے شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال، بھئی شریعت میں کوئی اس کی نظیر معلوم، یہ یوں کہو شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بھئی، لہذا یہ درست نہیں. اب صاحب شرح وقایہ علامہ صدر الشریعہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ طرفین نے کیا ذکر فرمایا بھئی، کہ کسی پر اس کے نفع کے لیے ضرر کو لازم کرنا، کسی پر اس کے اپنے نفع کے لیے کسی ضرر کو کیا کر دینا، اس کی آپ نے کہا شریعت میں کوئی نظیر نہیں. کہتے ہیں بھئی شریعت کی ساری تکالیف اسی قبیل سے تو ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. بھئی دیکھو بھئی شریعت نے آپ کو کیا حکم دیا، روزے رکھو. جی تو روزے رکھنے میں تکلیف ہے یا تکلیف نہیں ہے؟ بھئی تکلیف تو ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ یہ آپ کے نفع کے لیے ہے بھئی. کس کے لیے ہے؟ دنیاوی نفع بھی ہے، آپ کے بدن میں جتنی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی بھئی ان روزوں کے ذریعے، سمجھ میں آیا؟ اور اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے بھئی روزے. بھئی عجیب، اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت اسی طرح نعمت ہے بھئی روزوں کے. بھئی حکما کہتے ہیں بھئی، غیر مسلم حکیم جو ہیں ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے مسلمانوں پر جو روزے فرض کیے، اس ایک مہینے کے اندر بھئی جتنی چھوٹی موٹی خرابیاں جسم کے اندر سال بھر میں پیدا ہوئی تھیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہے بھئی. بھئی آپ گاڑی تیار خریدتے ہیں، نئی گاڑی لیتے ہیں، سال بعد انجن کی صفائی کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے، انسان کے سارے بدن کی مہینے میں صفائی ہو جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک آدھ روزہ رکھے بھئی اس لیے کہ معدے کو آرام مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے بھئی، کئی گھنٹے 10-12-14 گھنٹے تک سکون مل جاتا ہے اسے، حالانکہ پہلے تو سارا سال بھئی ہر آدھے گھنٹے کے بعد بھئی کبھی ناشتہ ہو رہا ہے، کبھی چائے پی رہے ہیں آپ، کبھی مہمان آ رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، تو وہ بے ربطی اس کے اندر بے ربط سا خوراک ملتی رہتی ہے، اس میں آہستہ آہستہ خرابی پھیلتی رہتی ہے بدن کے اندر بھئی. لیکن پھر یہ مہینہ آتا ہے ایک بھئی، تو اس میں معدے کے لیے آرام معدے کو دینا ضروری، لیکن 1-2-3-4 دن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کتنے دن کم از کم کرے؟ پورا مہینہ رکھے بھئی، پورا مہینہ بھئی. چنانچہ ایک شخص نے اپنا، ڈاکٹر نے اپنا واقعہ بھی لکھا بھئی، کہتے ہیں کہ میں برطانیہ میں رہتا تھا بھئی، اور یہ ابھی قریب کی بات ہے بھئی، کہ برطانیہ میں رہتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، عیسائی ڈاکٹر تھے وہاں سارے. تو ایک دن کوئی باتوں میں مذہب کی بات آئی، انہوں نے کہا بھئی یہ جو روزے ہیں آپ کے مذہب میں یہ تو ویسے ہی شریعت میں آپ رکھتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں، آدمی اتنے گھنٹے بھوکا رہے کمزور ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مجھے پتا تو نہیں تھا، لیکن میں نے ویسے ہی کہہ دیا بھئی اپنی طرف سے کہ بھئی اس کی وجہ سے انسان کا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر تھا تو ڈاکٹری انداز میں اس نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ختم ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں اس وقت ہماری جو ہے شرط لگ گئی بھئی، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بھئی یہ ہوتا ایسا یا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں چنانچہ ایک شخص بھئی اس کو پھر دیکھا گیا بھئی، اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور پھر اس سے ایک مہینہ روزے رکھوائے بھئی، ایک مہینہ. اور میں ہر روز اللہ کے سامنے روتا دعا کرتا، یا اللہ میں نے ایسا کہہ تو دیا، مجھے تو پتا نہیں ہے، لیکن میری عزت رکھ لے اللہ ان کے سامنے. کہتے ہیں بھئی مہینہ اس نے روزے رکھے، پھر سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو سارے دیکھ کر حیران رہ گئے بھئی، جتنی چھوٹی موٹی بیماریاں ان ٹیسٹوں میں پہلے آئی تھیں ان ٹیسٹوں کے اندر ایک بھی نہیں آئی، ساری ختم ہو چکی. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بھئی، سمجھ میں آیا؟ اور جو حلال لوگ بھئی وہ نئی باز لوگ نہیں رکھتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں بہت زیادہ بھئی. دنیاوی اخروی تو ہے ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بھئی، سمجھ میں ہے؟ تو علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں بھئی شریعت کی ساری تکالیف اسی قبیل سے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا گیا ہے، ضرر کو دوسرے پر لازم کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ اسی کے نفع کے لیے. یرید علیہ، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ان مثل ہذا فی الشرع کثیر، ان کی اس قسم کے مثالیں تو شریعت میں بہت زیادہ ہیں. فإن جميع تکالیف الشرع من هذا القبیل، اس لیے کہ شریعت کی ساری تکالیف اسی قبیل سے ہیں. لأنها ایجاب ضرر قلیل، اس لیے کہ وہ تکالیف کیا ہیں؟ تھوڑے سے ضرر کو واجب کرنا ہے. لأجل نفع کثیر، کس کے لیے؟ کثیر نفع کے لیے. ولو فرخ او باغ طیر فی ارض او تکسر ظبی فیہا فہو للآخذ. بھائی صورت مسئلہ یہ، بھائی آپ کا کھیت ہے، بھائی آپ کے کھیت کے اندر پرندے نے انڈوں میں سے بچے نکالے، بھائی زید آیا، اس کو انڈے مل گئے، بچے مل گئے، بھائی اس نے اٹھا لیے. آپ جا کر کیا اس سے لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو میری زمین کے اندر ملے ہیں، تمہیں یہ میرے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، آپ کے یہ نہیں ہیں، بلکہ یہ جس کو مل گئے اسی کے ہیں. کیا آپ نے اپنی زمین اسی مقصد کے لیے وہاں تیار کی تھی کہ اس میں کیا کرے، پرندے آ کر دے انڈے دیں اور بچے نکالیں؟ نہیں بھائی. ہاں اگر آپ نے اسی مقصد کے لیے تیار کی ہے بھائی، وہاں اسباب بھی بنائے کہ پرندہ یہاں آئے رہے، پھر آپ کے ہیں بھائی، معلوم ہوا، پھر تو آپ نے باقاعدہ تیار کیا زمین کو. یا اسی طرح کسی کو آپ کی زمین میں پرندے کے انڈے مل گئے بھائی، تو جس کو مل گئے اسی کے ہیں بھائی. یا بھائی آپ کی زمین تھی، آپ کا گھر تھا بھائی، ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا اور آپ کی زمین میں پہنچا تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا بھائی، اب وہ بھاگ نہیں سکتا، زید جلدی گیا اس نے پکڑ لیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری زمین سے پکڑا ہے یہ تو میرا ہے، بلکہ یہ جس نے بھی پکڑ لیا اسی کا ہے بھائی. ہاں اگر آپ نے بھائی آپ نے کوئی ایسا سبب طریقہ بنایا تھا کہ وہاں ہرن آئے گا تو اس کی کیا ہو جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ پکڑا جائے گا، بھاگ نہیں سکے گا، پھر تو وہ آپ کا ہے، پھر تو آپ نے باقاعدہ اس کا شکار کیا ہے. وَلَوْ فَرَّخَ، اگر بچے نکالے انڈوں میں سے، او بازا، یا انڈے دیے. فَرَّخَ کا معنی انڈوں سے بچے نکالنا، بازا کا معنی انڈے دینا. اگر انڈوں میں سے بچے نکالے، او باز آیا انڈے دیے، تیر ان پرندے نے، فی ارضین، کس کے اندر؟ کسی زمین کے اندر. او تکت سارا زبیون فیہا، یا ٹوٹ گیا ہرن اس زمین میں، ہرن ٹوٹ گیا یعنی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فہو للآخذ، تو وہ کس کا ہوگا؟ لینے والے ہی کا ہوگا. اے لا یکون لصاحب الارض، وہ زمین والے کا نہیں. لئن لِأَنَّ الصَّيْدَ لِمَنْ أَخَذَا، اس لیے کہ شکار اسی کا ہوتا ہے جس جو اس کو پکڑتا ہے بھائی. وَالْمُرَادُ بِتَكَسُّرِ الظَّبْيِ انْكِسَارُ رِجْلِهِ، اور ہرن کے تکسر سے، ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ انْكِسَارُ رِجْلِهِ، اس کے پاؤں کا ٹوٹنا بھائی. وَإِنَّمَا قَالَ تَكَسَّرَ، ماتن نے تَكَسَّرَ کہا کہ اس کی ٹانگ خود ٹوٹ گئی. لِأَنَّهُ لَوْ كَسَرَهَا أَحَدٌ، اگر اس کو کسی اور نے توڑا، يَكُونُ لَهُ، تو وہ اسی توڑنے والے کا ہوگا، لَا لِلْآخِذِ، پکڑنے والے کا نہیں. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ تَكَنَّسَ، بعض روایات میں تکسرا کے بجائے متن میں کیا آیا ہے بھائی؟ تکنسا آیا ہے بعض اور متون کے اندر بھائی. تکنسا کا معنی ہوتا ہے ہرن کا اپنے ٹھکانے میں داخل ہونا بھائی، ہرن کا اپنے ٹھکانے میں بھائی، جھاڑیوں میں، درختوں میں اس نے کوئی جو ٹھکانہ بنایا ہو. تکنسا آیا ہے اج دخل فی الکناس، یعنی داخل ہوا کس کے اندر ہرن؟ کناس، اپنے ٹھکانے میں. وہ مأواہو، بھائی کناس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس کا ٹھکانہ ہے، مأواہو اس کا ٹھکانہ. تو ان صورتوں میں یہ پکڑنے والے کا ہوگا. بخلاف ما اذا اعد صاحب الارض ارضه لذلک، بخلاف اس کے کہ اگر تیار کیا ہو زمین والے نے اپنی زمین کو اسی مقصد کے لیے، پھر کس کا ہوگا؟ زمین والے کا. وبخلاف ما اذا حصل النحل في ارضه، اور بخلاف اس کے کہ شہد بنائے مکھیاں اس کی زمین میں، شہد کا یہ حکم نہیں ہے. شہد آپ کی زمین میں مکھیوں نے بنایا تو وہ آپ ہی کا حق ہے، اس لیے کہ شہد کو زمین کے منافع میں سے خیال کیا جاتا ہے، اسی کی زیادتی میں سے جیسے زمین میں زیادتی ہوتی ہے فصل وغیرہ آتی ہے تو وہ کس کا حق ہے؟ آپ کا. اسی طرح اس میں مکھیاں شہد بنائیں تو وہ بھی آپ کا حق ہے، وہ کوئی اور آ کر لے جائے اس کی اجازت نہیں. بھائی کفید ان تعلق بشبکت نصبت للجفافی. بھائی دیکھیے، آپ نے ایک شکار کے لیے جال پھیلایا بھائی، اس اور جال پھیلایا اور تو اس کے اندر جو بھی جانور آ کر پھنسے گا اس کے مالک کون ہوگا؟ مالک کون ہوگا؟ جی جال پھیلانے والا اس کا مالک ہوگا. لیکن آپ نے شکار کے لیے جال نہیں پھیلایا، جال کو دھویا ہے وغیرہ اور اس کو سکھانے کے لیے دھوپ میں پھیلا دیا، ایک پرندہ یا جانور آیا آ کر اس میں پھنس گیا، کہتے ہیں یہ اب آپ کا نہیں ہے کیونکہ یہ جال آپ نے اس کو پکڑنے کے لیے، جس نے آ کر اس کو پکڑ لیا یہ اسی کا ہو جائے گا. کفائن جیسے ایسا شکار تعلق بشبکتین جو معلق ہو گیا، کس کے ساتھ بھائی؟ کسی جال کے ساتھ بھائی، معلق ہو گیا یعنی پھنس گیا کسی ایسے جال میں، نصبت للجفاف جس کو کس لیے نصب کیا گیا تھا؟ سکھانے کے لیے. صورت یہاں تک سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب اور مسئلہ سمجھا رہے ہیں بھائی. نکاح کے اندر آپ دیکھتے ہیں چھوارے وغیرہ کا بھی لٹاتے ہیں بھائی، وہ مسئلہ بھی آپ کو بتلانے لگے ہیں صاحب شرح وقایا بھائی. کہتے ہیں بھائی اگر کسی نے چھوارے لٹائے اور وہ چھوارے آپ نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی تو جو اس جھولی کے اندر چھوارا آ کر گرے گا وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا ساتھی اس سے ہاتھ مار کر لے لے. نہیں بھائی یہ اس کا نہیں، یہ کس کا حق ہے؟ کیونکہ یہ کپڑا جو بچھایا پھیلایا یہ آپ نے کس لیے پھیلایا؟ اسی مقصد کے لیے تو پھیلایا کہ شکار آئے تو شکار کر لوں بھائی. یا آپ بھائی اور تیزی دکھائی، آپ نے پوری چادر پھیلا دی کہ جو آیا اس کے اوپر وہ میرا ہے، اب اس پر جو بھی گرے گا وہ آپ کا ہے. ہاں اگر آپ نے چادر ویسے پھیلائی ہوئی تھی اور اس پر اس نے چھوارے پھیلائے لٹائے وہ اس پر آ کر گر گئے، یہ آپ کے نہیں ہے، جو مرضی لے جائے وہ اسی کا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں اگر آپ نے چادر ویسے پھیلائی ہوئی تھی اور اس پر چھوارے آ کر گرے، آپ نے فوراً لپیٹ لی بھائی، اب لپیٹی بند کی تو یہ آپ کا قبضہ ہو گیا، اب کوئی اور اس کو نہیں لے سکتا. لیکن اگر آپ نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا، ویسی گری پھیلائی ہوئی ہے اور پھر روکا بھی نہیں، تو اس صورت میں جو بھی اس کو لے لے. دیکھیے بھائی، وہ درہم و دنانیر او سکر، درہم اور دنانیر اور سکر، شکر بھائی شکر اور شکر بھائی، نو سے جن کو پھیلایا گیا، کیا کیا گیا؟ جی درہم دینار یا سکر، اس میں سے ان کو کسی ایک کو کیا کیا گیا؟ لٹایا پھیلایا گیا، پھیلانا یعنی لٹایا گیا. فوقع علی ثوب، تو یہ واقع ہوا کسی کپڑے پر، ایسے کپڑے پر، لم یعد لہ، جو اس کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا، ویسے ہی بچھایا ہوا تھا، ولم یکف، اور پھر اس کو روکا بھی نہیں، آپ نے لپیٹا بھی نہیں، تو یہ بھی جو لے جائے اس کا ہے. حتی ان اعد ثوب لذلک فهو لصاحب الثوب، یہاں تک کہ اگر کپڑے کو تیار ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا تو وہ کس کا ہوگا؟ صاحب کپڑے والے ہی کا ہوگا. وکذا ان لم یعد لہ، اسی طرح اگر اس نے کپڑے والے نے اس کپڑے کو اس چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں کیا، لیکن لما وقع، لیکن جب وہ چیز اس پر گری، کفہ، اس نے اس کو کیا کیا؟ روک لیا، بند کر دیا، سارا بحاظ الفعل لہ، تو اس فعل کے ذریعے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اسی شخص کی ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے بس، ورنہ ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.